بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، اور آئیے فارسی سیکھیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تمام قوم و نسل کی شراکت اور تعاون سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے میں میزبان جاپانی ٹیم کو شکست دے کر ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انتظامات پر وہ مطمئن تھے، لیکن جمعے کو تھریٹ الرٹ کا علم ہوا اور اچانک حالات بدلنے پر واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے گا۔ اور آسٹریلوی شہریوں نے مظاہرہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ آسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تمام قوم و نسل کی شراکت اور تعاون سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے بارے میں انجام پانے والے مذاکرات کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کے نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس دورے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے مختلف ممالک کے اعلی رہنماؤں اور حکام سے افغانستان کے بارے میں مذاکرات انجام دیے، اور یہ موضوع تاجکستان اجلاس کا ایک اہم محور تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی وزیر خارجہ کے دورے نیو یارک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ اپنے آئندہ دورے نیو یارک کے موقع پر گروپ 4+1 کے ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے گروپ 4+1 کے اجلاس کے انعقاد کی خبر کے صحیح ہونے اور اس کی نوعیت و کیفیت کے بارے میں ہونے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اجلاس مذاکرات کی راہ میں مفید و نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں، اور اگر مفید ثابت ہوا تو ہم کوئی فیصلہ ضرور کریں گے، تاہم اس وقت اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے دورے نیو یارک کے پروگرام کے بارے میں کہا کہ اب تک اس دورے کے بارے میں مختلف بر اعظموں اور علاقے کے ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ تقریباً 45 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی سمجھوتے میں رخنہ اندازی اور رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہوئے رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو عمل درآمد کے مرحلے میں خود سرانہ رویے کو ترک کر کے انسانیت دشمن پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے میں میزبان جاپانی ٹیم کو شکست دے کر ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی قومی والی بال ٹیم آج دفاعی چیمپئن جاپان کے مقابلے میں میدان میں اتری اور سخت ترین مقابلے کے بعد آخرکار حریف ٹیم کو پچھاڑ دیا اور والی بال میں ایک بار پھر ایشیا کی فاتح ٹیم بن گئی۔ ایران نے دفاعی چیمپئن جاپان کو سیدھے 3 سیٹوں میں 27-25، 25-22 اور 31-29 سے شکست دے دی۔ جاپان میں منعقدہ ایشین والی بال چیمپئن شپ میں ایرانی ٹیم کی یہ لگاتار 7ویں کامیابی تھی۔ ایران کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ کے دوران ایک میچ بھی نہیں ہاری۔ ایران نے چین، پاکستان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا کے خلاف کھیلے گئے تمام میچ 3-0 سے جیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انتظامات پر وہ مطمئن تھے، لیکن جمعے کو تھریٹ الرٹ کا علم ہوا اور اچانک حالات بدلنے پر واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے اسلام آباد سے دبئی پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ ان کی ٹیم پاکستان میں سیکورٹی انتظامات سے مطمئن تھی، اسی بنا پر نیوزی لینڈ کی ٹیم وہاں بھیجی گئی تھی، لیکن جمعے کو تھریٹ کا علم ہوا جس کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم کی نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سے ٹیلی فونی گفتگو کے باوجود حکام کی مشاورت سے ٹیم واپس آ گئی۔ ہفتے کو نیوزی لینڈ کی ٹیم یک طرفہ طور پر سیریز منسوخ کر کے اسلام آباد سے دبئی کے راستے نیوزی لینڈ واپس ہو گئی۔ جمعے کو راولپنڈی میں دونوں ملکوں کی ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کھیلا جانے والا تھا، لیکن کھیل سے کچھ گھنٹے پہلے ہی نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجا نے معاملے کو آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اس فیصلے پر پاکستان میں شائقین اور کھلاڑیوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی چھت پر طالبان کا جھنڈا لہرائے جانے کے خلاف مدرسے کے سربراہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لہرانے کے بعد مدرسے کے محتمم عبدالعزیز، ان کے ساتھیوں اور طلبہ و طالبات کے خلاف انسداد دہشت گردی اور پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے تصدیق کی ہے کہ مدرسے کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لگنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ مدرسے کے محتمم مولانا عبدالعزیز نے کھلے عام افغان طالبان کا نام استعمال کر کے پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری میں اضافہ ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف تقرری کی تقریب کے موقع پر ہمارے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع جنرل آشتیانی کا کہنا تھا کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں اور ان کی آمادگی میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے شمالی عراق میں انقلاب مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد باقری نے شمالی عراق اور عراقی کردستان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عراق اور کردستان علاقے کے حکام کو ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جنرل باقری نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے میں اپنے فوجی اڈے ختم کر دے کیونکہ ان اڈوں کو ایران مخالف سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے واضح کیا کہ انقلاب مخالف مسلح عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ عراق سے امریکی فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو گیا ہے۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے آج سے عین الاسد اور دیگر فوجی اڈوں سے بتدریج انخلا شروع کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کے مشترکہ ڈپٹی آپریشنل کمانڈر عبد الامیر الشمری اور ان کے امریکی ہم منصب اور عزم سخت نامی آپریشن کے کمانڈر جان برنان کے درمیان ستمبر کے آخر تک عین الاسد اور اربیل فوجی چھاونیوں میں امریکی جنگی فوجی دستوں کی تعداد کم کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس میں اتفاق رائے ہوا ہے۔ بغداد اور واشنگٹن نے اسٹریٹجک مذاکرات کے تیسرے دور کے مذاکرات میں 31 دسمبر سن 2021 تک عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں سمجھوتا کیا تھا۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنے حالیہ دورے امریکہ میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں مختلف مسائل پر گفتگو کی تھی اور رواں سال کے اختتام تک عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت پر تاکید کی تھی۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قبائلی فورس الحشد العشائری نے صوبہ نینوا میں داعش کے دہشت گردانہ حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ ایک عراقی سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ قبائلی جوانوں پر مشتمل الحشد العشائری فورس نے شمالی عراق کے مخمور علاقے کے قریب سیکورٹی اور فوجی مقامات پر داعش کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے دہشت گردوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ منگل کو عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے جنوبی بغداد میں زائرین اربعین حسینی پر داعش کے حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ الحشد الشعبی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے ایک کامیاب آپریشن انجام دیتے ہوئے جنوبی بغداد میں زائرین حسینی پر دہشت گردانہ حملے کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے والے چھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے گا۔ تحریک جہاد اسلامی نے جلبو جیل سے فرار ہونے والے چھ فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کے بعد اعلان کیا ہے کہ صہیونی جیل کے حکام جلد ہی ان بہادر فلسطینی قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے رہنما شیخ خضر عدنان نے بتایا کہ جنین کی ہائی سیکورٹی کی حامل جلبو جیل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری سے اس جیل سے آزادی کی کارروائی میں غاصبوں کی ناکامی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جہاد اسلامی کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ جو غاصب کو شکست سے دوچار کر کے آزاد ہوتا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ اس سے زیادہ بڑی چیز کے لیے تیاری کرتا ہے۔ خضر عدنان نے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ قیدیوں، بالخصوص ان قیدیوں کی جو انفرادی سیل میں ہیں اور جنہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا جو بھوک ہڑتال پر ہیں، حمایت جاری رکھیں۔ آسٹریلوی شہریوں نے مظاہرہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ آسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مظاہرے میں شریک آسٹریلوی باشندے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایٹمی آبدوزوں اور دیگر ہتھیاروں کی تیاری کا معاہدہ منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے جب بدھ کے روز سے تین ملکوں، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے نئے سیکورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے ایک بڑے منصوبے کے تحت اول ذکر دو ممالک ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا منتقل کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کے منصوبے کے پیش نظر ہمیں فرانس سے روایتی جنگی آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور ہم اسے آگے بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ادھر فرانس کی وزارت خارجہ نے حکومت آسٹریلیا کی جانب سے آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کے یک طرفہ طور پر منسوخ کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمبرا کا یہ اقدام فرانس آسٹریلیا تعاون کے دو طرفہ سمجھوتے کی روح کے منافی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے آسٹریلیا کے اس اقدام کو پیرس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ترکی نے شام کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے کئی شمالی شہروں پر گولہ باری کی ہے۔ شامی ذرائع سے موصول رپورٹوں کے مطابق ترکی کے فوجیوں اور ان سے وابستہ نیم فوجیوں نے شمالی شام کے شہر تلے تمر اور اطراف کے دیہاتوں پر گولہ باری کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں اور ان سے وابستہ جنگجوؤں نے حسکہ کے مضافاتی شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکی پابندیوں کے بارے میں اقوام متحدہ نے جو بیان دیا ہے، اس بیان پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے گزشتہ دن انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے یونائیٹڈ نیشن کی، اس میں امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کو باقاعدہ غیر قانونی قرار دیا ہے، اور یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ ایک عالمی ادارہ اور عالمی ادارے کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے، اس ادارے نے بڑی وضاحت کے ساتھ امریکہ کے اس اقدام کو، کہ جن کو سینکشنز یا پابندیاں یا اقتصادی محاصرہ یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی ملک کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے جو اس طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یونائٹڈ نیشن نے اس کو باقاعدہ ایک غیر قانونی عمل قرار دیا ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اگرچہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی تائید ایک بہت اہم امر ہے، لیکن اگر عام انسانی بنیادوں پہ اس کو دیکھا جائے اور سفارتی لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھا جائے، یا اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اس کے اندر اس چیز کو اگر دیکھا جائے، تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے اختلافات کی بنیاد پہ یا کسی ایسے ملک کو کہ جو اس کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا اس پر بے جا پابندیاں عائد کر دے۔ اس وقت امریکہ کی طرف سے کئی ممالک کے خلاف جو ہیں وہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، اس میں روس بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، وینزویلا ہے، شمالی افریقہ ہے، اور بالخصوص اگر اس میں نام دیا جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام سر فہرست ہے، اور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اور امریکی وزارت فائنانس کی طرف سے رپورٹس آتی ہیں، جی آج فلاں پہ پابندی لگا دی ہے، یعنی افراد پہ پابندی لگانا، ایران کے اداروں پر پابندی لگانا، ایران کے تجارتی جو کمپنیز ہیں ان پہ پابندی لگانا، یعنی ایران کے عنوان سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کے ان کی جو وزارت خزانہ ہے وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ جاری کرتی ہے کہ جس میں کسی فرد، ادارے یا کسی تاجر کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ عائد پابندیوں کو امریکہ بظاہر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا قانونی حق ہے، اور اس عنوان سے ایک سیزر لا کے طور پہ بھی ایک انہوں نے امریکن ایک لا یکم جون 2020 کو غالباً یہ لا منظور کیا تھا، یہ قانون سازی کی تھی انہوں نے، اس پہ اس کے پیچھے تو بنیادی طور پہ شام پہ پابندیاں لگانے تھا، شام پہ، شام کے حکام کے خلاف، شام کے اہم تجار کے خلاف اور شام کے لیے کام کرنے والی کمپنیوں کے خلاف وہ ایک پابندی لگانی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیزر لا کے نام سے قانون بھی پاس کیا تھا۔ لیکن مسئلہ صرف شام کا نہیں ہے یا صرف سیزر لا کا نہیں ہے، امریکی رویوں کا ہے، امریکی جو ماہیت ہے اور وہ جس انداز سے عالمی سطح پہ ایک یونی پولر سسٹم اور ایک قطبی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرتے ہیں اس کا نتیجہ اسی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اب بنیادی طور پہ سینکشنز یا اقتصادی پابندیاں یا اقتصادی ناکہ بندی کیوں کی جاتی ہے؟ جب کوئی ملک امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرتا، میں مثال دیتا ہوں اسلامی جمہوریہ ایران کی، اسلام میں اسلامی جمہوریہ ایران یعنی 1979 میں جب انقلاب آیا، اور انقلاب کے بعد ایران نے امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات کی بات کی، تو امریکہ نے بجائے یہ کہ ایک برابری کی سطح پہ ایران اور انقلاب اسلامی کے ساتھ ڈیل کرتا، اس نے وہی روش کے جو وہ شاہ کے دور میں رکھی ہوئی تھی اس نے، یا باقی ممالک کے بارے میں جو اس روش تھی اس نے اسی کو جاری رکھا، اور اس نے اپنے سفارت خانے میں انہی سرگرمیوں کو، انہی ایکٹیویٹیز کو، یا دوسرے لفظوں میں اسی جاسوسی کی کاروائیوں کو جو ہے وہ جاری رکھا، جس کا ایک رد عمل سامنے آیا، اور ایران میں اسٹوڈنٹس نے جا کے اس سفارت خانے پہ قبضہ کیا، اس سفارت خانے کے اندر سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں کہ جس سے واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایران کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ سفارت خانہ نہیں ہے بلکہ ایک جاسوسی کے اڈے میں بدل چکا ہے، اور اس جاسوسی کے اڈے میں بدلنے کی وجہ سے صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ اس پورے انقلاب کے مخالف ہے۔ اب ایرانی اسٹوڈنٹس نے جب اس کو قبضہ کر لیا، تو اس قبضے کو بہانہ بنا کر بنیادی طور پہ امریکہ نے وہاں سے اقتصادی ناکہ بندی کا آغاز کیا، اور امریکی اس وقت کے پریزیڈنٹ کو شاید یہی غلط فہمی یا خوش فہمی تھی کہ وہ اقتصادی ناکہ بندی کے ذریعے سے ایران کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایک بار پھر امریکہ کی کالونی بن جائے، اور اسی طرح وہ ایران بن جائے جیسے شاہ کے دور میں تھا، اور اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے، اسی طرح اسلامی موومنٹ کی حمایت چھوڑ دے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا ایک پولیس مین کے طور پہ لے آئے۔ لیکن ظاہر ہے ایران کے اسلامی انقلاب کی یہ پالیسی نہیں تھی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ان نظریات کے 100% خلاف تھی، لہذا ایک ریئیکشن آنا تھا، اس ریئیکشن میں کیا کیا، انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگائیں، اور وہ اقتصادی پابندیاں ابھی تک مختلف مراحل میں آ کے اس وقت جو سیکنڈری سینکشنز کے عنوان سے جو پابندیاں ہیں وہ اتنی شدید پابندیاں ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں، میڈیسن ہیں، ان کو بھی جو ہے امپورٹ نہیں کر سکتا. جہاں کہیں پہ بھی امریکہ کا بس چلتا ہے اس بینکنگ سسٹم کے اندر، جو عالمی تجارت کے اندر امریکہ کے اس بینکنگ کے سسٹم کا جو عمل دخل ہے، اور جو ایل سیز جس کو کہتے ہیں، وہ ایل سیز نہیں کھل سکتی جب تک کہ امریکی سینٹرل بینک اس میں جو ہے وہ دخیل نہ ہو. تو اب ایران یعنی پابندیوں کی حالت یہ ہے کہ کہاں یہ ہے کہ یہ پابندیاں چلیں، بھی آپ اسلحوں کی اس پہ پابندی لگا دیں یا آپ کسی اور ٹیکنالوجی پہ پابندی لگا دیں، آپ نے پابندیوں کی سطح اس حد تک ٹائٹ کر دی ہے کہ اب آپ لائف سیونگ ڈرگز بھی جو ہے وہ نہیں منگوا سکتے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس اور ہیومن رائٹس کمیشن میں جو خصوصی رپورٹر نے جو بات کی ہے، اس نے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب جب کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس دور میں تو کم از کم امریکہ کو ان ممالک کے خلاف، جن میں ونزویلا بھی شامل ہے، شام بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، شمالی کوریا بھی شامل ہے، اور بھی بعض ایسے ممالک ہیں، تو ان کے خلاف اس کو کم از کم ان ایام میں تو میڈیسن کے عنوان سے یا اس شعبے کے عنوان سے جو ہے وہ اپنی سینکشن کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسی ڈٹائی کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان پابندیوں پہ عمل درآمد کر رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اوپنلی اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں میکسیمم پریشر، زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کے ایران کو مجبور کر دوں گا، ایرانی حکومت کو، انقلابی شخصیات کو، کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں گی اور ہم ایسی پابندیاں عائد کریں گے کہ ایران کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اور میکسیمم پریشر کے تحت جو ہے وہ ایران مجبور ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ تو چلے گئے اپنے، ان کا تو بوریا بستر سمیٹا گیا. جو بائیڈن جب آئے تو انہوں نے بھی اپنی الیکشن کمپین کے درمیان یہ باتیں ضرور کی تھیں کہ وہ اس طرح کی پالیسیوں کے قائل نہیں ہے، لیکن ابھی ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسیاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. جو بائیڈن کے دور میں بھی سینکشن اسی طرح باقی ممالک پہ بھی عائد ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران پر بھی عائد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر یونائیٹڈ نیشن کا یہ اقدام ایک قابل تحسین ہے، خوش آئند ہے، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ زبانی کلامی اور ایک قرارداد کی صورت میں نہیں رہنا چاہیے. یونائیٹڈ نیشن عملی طور پہ ان سینکشنز کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خود یونائیٹڈ نیشن نے اپنے اس بیانی میں کہا ہے کہ سینکشنز کا اس طرح برقرار رہنا، اور بالخصوص موجودہ اس کرونا وائرس اور کرونا وبا کی صورت میں، یہ خود یونائیٹڈ نیشن کے اقتدار اعلیٰ کو کمزور کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کی توجہ یا خواہش یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن آئے، اس پہ عمل کرے، لیکن یونائیٹڈ نیشن کی بات امریکہ نہیں مانتا. تو بہرحال یہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے، یونائیٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اور ان کے جو اسپیشل رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ جو اقدام سامنے آیا، تو اس سے امریکہ کا چہرہ مزید دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن خود امریکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا مخالف ہے.
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سیاسی گفتگو کا. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھرکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 شہریور، 12 صفر اور 19 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ صفر سن 778 ہجری قمری کو معروف شاعر خواجہ جمال الدین سلمان ساوجی ایران کے صوبہ مرکزی میں واقع ساوا شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں رائج علوم و فنون میں مکمل مہارت حاصل کی۔ وہ اپنے خداداد ذوق کی وجہ سے اپنے دور کے معروف شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 11,000 ہے۔ محققین کی نظر میں شاعری کی تمام اصناف میں وہ مسلم استاد تھے۔ ایران کے شہر آفاق شاعر حافظ شیرازی نے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ ان کے اشعار میں ان کے عرفانی ذوق کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انیس ستمبر سن 1710 عیسوی کو ڈینمارک کے مشہور ماہر فلکیات اولاف رومر کا انتقال ہوا۔ وہ روشنی کی بالکل درست رفتار دریافت کرنے کے باعث مشہور ہیں۔ وہ 25 ستمبر سن 1644 کو پیدا ہوئے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوپن ہیگن یونیورسٹی میں استاد مقرر ہو گئے۔ انہوں نے سن 1675 میں روشنی کی رفتار کا تعین 186,000 میل فی سیکنڈ کیا، جو آج کے جدید ترین آلات کی مدد سے روشنی کی رفتار کے تعین کے لگ بھگ ہے۔ انیس ستمبر سن 1893 عیسوی کو خواتین کو پہلی مرتبہ حق رائے دہی ملا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین کو الیکٹورل ریفارم ایکٹ کے ذریعے رائے دہی کا حق دیا گیا، اور انہوں نے اپنا یہ حق پہلی مرتبہ 28 نومبر سن 1893 کو ہونے والے انتخابات میں استعمال کیا، جس میں 90,000 خواتین نے ووٹ ڈالے۔ خواتین کو حق رائے دہی دینے کے سلسلے میں نیوزی لینڈ کی تقلید کرنے والا پہلا ملک آسٹریلیا تھا، جس نے سن 1902 میں خواتین کو یہ حق دیا۔ اس کے بعد تو پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ بر صغیر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق پہلی مرتبہ سن 1926 میں ملا، جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں خواتین نے اپنا یہ حق استعمال کیا۔ انیس ستمبر سن 1960 عیسوی کو سندھ تاس معاہدے پر پاکستان کے اس وقت کے صدر محمد ایوب خان اور ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں دستخط کیے۔ اس معاہدے میں طے پایا تھا کہ دریائے سندھ کے تین مشرقی معاون دریاؤں ستلج، راوی اور بیاس کے پانی پر ہندوستان کا حق ہوگا، اور دو مغربی معاون دریاؤں چناب اور جہلم اور خود دریائے سندھ کے تمام تر پانی پر پاکستان کا حق ہوگا۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ ستلج، راوی اور بیاس سے پاکستان کے جس علاقے کی آبپاشی ہوتی ہے اس سے متبادل نہریں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا، دریائے جہلم پر منگلا بند اور دریائے سندھ پر تربیلا بند تعمیر کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 5 بیراج، 1 سائفن اور 8 الحاقی نہریں بنائی جائیں گی۔ سندھ تاس معاہدے پر 19 ستمبر سن 1960 کو دستخط ہوئے۔ انیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو افغانستان میں ایک خونریز بغاوت کے دوران نور محمد ترقی کو قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کے پہلے کمیونسٹ صدر نور محمد ترقی سن 1913 میں غزنی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 27 اپریل سن 1978 میں ہونے والی خونی بغاوت کے بعد، جس میں افغان صدر داؤد خان مارے گئے، افغانستان کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ نیز سوویت یونین کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے 16 سالہ دور صدارت میں روس کے ساتھ 200 سے زیادہ اقتصادی معاہدے کیے۔ نور محمد ترقی نے افغانستان سے سوویت یونین گیس کی برآمد پہلے سے 30 گنا زیادہ کر دی، جبکہ اس کی قیمت میں ایک تہائی کمی کر دی۔ بہرحال نور محمد ترقی افغانستان میں مسلمانوں کی تحریک کو روکنے میں ناکامی کے نتیجے میں پارٹی کے اندر ہونے والی اقتدار کی رسہ کشی کے دوران ان کے دوست حفیظ اللہ امین نے ان پر غلبہ پا لیا، اور ایک خونریز بغاوت میں سن 1979 میں 19 ستمبر کے دن انہیں قتل کر دیا گیا۔ انیس ستمبر سن 1991 عیسوی کو کویت اور امریکہ نے ایک فوجی معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کویت پر عراق کا قبضہ ختم ہونے کے کچھ مہینے کے بعد ہوا، اور کویتی حکام کے مطابق یہ معاہدہ کویت پر عراق کی آئندہ فوجی جارحیت کو روکنے کی غرض سے کیا گیا تھا۔ اس فوجی معاہدے کی روح سے امریکہ کو کویتی بندرگاہیں استعمال کرنے اور کویت میں اپنی فوج تعینات کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ کویت نے سن 1992 میں برطانیہ اور فرانس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد خلیج فارس کے جنوبی ممالک بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ فوجی معاہدہ کیا، لیکن مذکورہ ممالک کی امید کے برخلاف یہ معاہدے خلیج فارس کے علاقے میں بدامنی اور غیر ملکی افواج کی موجودگی میں اضافے کا باعث بنے ہیں۔ اٹھائیس شہر ور سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز جغرافیہ دان ڈاکٹر حسین بیگ زادہ شکوئی کا انتقال ہوا۔ وہ 9 آذر سن 1312 ہجری شمسی کو تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تبریز یونیورسٹی سے تاریخ اور جغرافیہ میں گریجویشن، تہران یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن اور استنبول یونیورسٹی سے انسانی جغرافیہ یا ہیومین جیوگرافی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لمبے عرصے تک یونیورسٹی میں جغرافیہ کی تدریس کے فرائض انجام دیے اور متعدد مقالے تحریر کیے۔ ڈاکٹر شکوئی ایران کے جغرافیہ گورننگ بورڈ اور سائنس اکیڈمی کے رکن، ثقافت و اعلیٰ تعلیم کی وزارت میں جغرافیہ کمیٹی کے سرپرست سمیت ایران کے مختلف علمی اداروں سے منسلک رہے، نیز جغرافیہ میں ملک کی ایک ممتاز شخصیت قرار دیے گئے۔ تہران کے مہرداد اسپتال میں ڈاکٹر شکوئی کا انتقال ہوا اور تہران میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر ہیں میں ناہید انوری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں حسین تخوی صاحب۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور زندگی کے جس بھی شعبوں سے آپ وابستہ ہیں ان میں ترقی و پیش رفت آپ کے قدم چومتی رہے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے باجی ناہید انوری نے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ باجی، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سلامتی ہے، صحت ہے، اور اس کے لیے پروردگار متعال کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ دعاگو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سلامتی عطا کی ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور صحت کے حوالے سے اپنے اوپر بھی انسان کو توجہ دینی چاہیے، اور ان نکات کی طرف کہ جو صحت و سلامتی میں مفید واقع ہوتے ہوں اس پر بھی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا چلوں، مثلا کھانے پینے کے اندر جن چیزوں کا تعلق ہماری صحت سے ہے وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے جن کے منفی اثرات جو ہے وہ ہمارے جسم پر، ہماری صحت پر پڑیں۔ اسی طریقے سے ورزش ہے، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی سی چہل قدمی کی جائے، کھلی فضا میں جو ہے وہ سانس لیے جائیں تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ تر و تازگی جو ہے وہ پیدا ہو، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ ہمارا پیغام ہے اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں اور ان تمام نکات اور ان تمام باتوں پر عمل کریں کہ جس سے صحت جو ہے، سلامتی جو ہے، وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں، کرونا کے ان ایام میں جو ہے ماسک کا استعمال رکھیں، اسی طریقے سے سماجی فاصلے کی رعایت کریں اور ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی کا یہ پہیہ چلتا رہے گا۔ اگر ہم نے کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ جائے، لیکن دعا یہی ہے کہ سب سامعین سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ جی
انشاءاللہ۔ جی ہاں، یہاں پر تحفیظ صاحب پروگرام میں ہم یہاں کچھ خطوط ہیں، ہمارے سامعین نے بہت محبت آمیز خطوط ہمارے لیے بھیجوائے ہیں اور چند کا انتخاب کیا گیا ہے آج کے پروگرام بزم دوستاں کے لیے۔ جی ہاں، یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے ٹنڈو جام حیدرآباد سے۔ محمد قیصر صاحب نے لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ ہو رہا ہے، ریڈیو تہران کے محرم کے پروگرام ہمیشہ کی طرح اس سال بہترین رہے۔ اس سال محرم الحرام کے پروگراموں میں نوحے، مرثیے اور سلام وغیرہ کے ٹائم میں اضافہ کیا گیا، جو بہت اچھا اقدام تھا، اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی تھی کہ نوحہ سلام کا دورانیہ زیادہ ہو۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، ویسے پروگرام تو سارے اچھے ہوتے ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں۔ خبریں بھی ریڈیو تہران کی دیگر میڈیا ذرائع کے حوالے سے منفرد ہوتی ہیں، اور ریڈیو تہران دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے بھی خبریں نشر کر کے میڈیا کے صف بندی میں سب سے آگے ہے۔ چاہے خبریں فلسطین، یمن، بحرین، لبنان اور عراق کی ہوں، ریڈیو تہران اپنے صحافتی کردار کو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے۔
جی جناب، محمد قیصر صاحب ٹنڈو جام حیدرآباد سندھ پاکستان سے، آپ نے یہ مختصر کا لفظ تو استعمال کیا لیکن بہرحالی تقریباً خطی ہو گیا تھا، اور آپ نے اس حوالے سے بہترین انداز میں یہ تحریر مختصر جو ے وہ روانہ کی، اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جو خواہش و تمنا تھی آپ کی وہ اس سال ہم نے پوری کر دی، اور نوحوں اور مرثیوں کے حوالے سے کچھ ٹائمنگ میں اضافہ کیا گیا پروگرام میں، اور اس کو سامعین نے سراہا بھی ہے۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سے، بہرحال ماہ محرم و سفر میں سامعین کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ ذکر کربلا اور ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنا جائے، اور اس حوالے سے اشعار، مرثیے، نوحے، سلام جو ہیں وہ سنے جائیں، اور انسان جو ہے اشک غم جو ہے وہ بہائے۔ تو یہ موقع ریڈیو تہران نے فراہم کیا، اور باجی کرونا کے ان ایام میں کہ جب تھوڑی سی پابندیاں ہیں اور مجمع وغیرہ کے حوالے سے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے رش میں نہ جائیں، تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اچھا زمینہ فراہم ہوا کہ ایک پوری مجلس کی طرح ذکر حسین کے مثلاً کو سننے کے لیے ریڈیو تہران نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور سامعین نے اس کو پسند کیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے دقت نظر فرمائی، اور ریڈیو تہران کی خبریں جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ علاقائی ریڈیو اسٹیشنوں میں ریڈیو تہران جو ہے وہ اس حوالے سے ممتاز ہے، اور میڈیا کی صف بندی میں اس نے اپنا پہلا نمبر برقرار رکھا ہے، اور فلسطین ہو چاہے لبنان، عراق یا یمن، ان تمام محاذوں پر، ان تمام علاقوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ریڈیو تہران کوشش کرتا ہے کہ اہم ترین خبروں کو سامعین کے لیے فوری طور پر پیش کرے، جبکہ دیگر ریڈیو اسٹیشن جو ہے ان خبروں سے چشم پوشی کرتے ہیں اور حقائق سے لوگوں کو جو ہے وہ محروم رکھتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران جو ہے وہ ان خبروں کو برملا کرتا ہے اور ظلم کو برملا کرتا ہے، امریکی خیانت اور سازش کو برملا کرتا ہے، تاکہ علاقائی عوام جو ہیں وہ سکو چین کے ساتھ اپنے علاقوں میں زندگی بسر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ختم ارسال کیا، بلکہ پیغام آپ نے لکھا تھا لیکن یہ خطی تھا۔ بہر بہت شکریہ آپ کا محمد قیصر صاحب کہ آپ نے یہ زحمت فرمائی۔ جی باجی،
جی ہاں، یہ تھے محمد قیصر صاحب، اور آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین۔ اور یہ خط ارسال کیا ہے رسول بخش رن صاحب نے سندھ سے، لکھتے ہیں کہ نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے، محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. واقع کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے، یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو. لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہماری گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں. آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پر لگا دیا ہے، سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں، ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدرے بہتر ہے. خدا کا شکر ہم کرتے ہیں کہ وہاں لاخر حسین صاحب
جی
ہماری آواز جو ہے اچھی آوازیں پہنچ رہی ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہیں.
بہت شکریہ جناب رسول بخش صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ٹنڈو ہلایار سندھ پاکستان سے، اور ہجری قمری سال کے آغاز کے حوالے سے اور خاص طور پر واقعہ کربلا کے حوالے سے تحریک امام حسین اور عاشور کے درس کے حوالے سے آپ نے چند باتیں تحریر فرمائیں، اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے، ظالم سے نفرت کرے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ جائے، کہ جو کہ درس ہے کربلا کا. اور اس اہم نقطے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم کربلا سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حاصل کریں، فقط و فقط یہ نہ ہو کہ ایک رسم جو ہے وہ ادا ہو جائے لیکن وہ اثر ہماری زندگیوں میں موجود نہ رہے کہ جو کہ کربلا ہم کو دینا چاہتی ہے. اور خاص طور پر آپ نے مسلم حکمرانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پہ لگا دیا ہے، تو واقعاً یہ شرماور ہے، اور ان چیزوں کو جب میڈیا پر انسان دیکھتا ہے تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. خاص طور پر سرزمین حجاز میں جو کام کیے جا رہے ہیں اس کی بدولت جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک شرماور ہے کہ اس طریقے سے اس سرزمین کو، کہ جو مقدس سرزمین ہے، پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس جس سرزمین پر واقع ہے، وہاں پر اگر کسی قسم کی ناہمواری اور دشمنانہ سازشیں اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ جو ہے روابط کی برقراری کی باتیں کی جائیں تو یقینی طور پر یہ چیز جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر رد عمل جو ہے وہ آتا ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ختم ارسال کیا، اور ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کے شہر میں ہماری نشریات جو ہے وہ سنی جا رہی ہیں، آواز بھی قدرے بہتر ہے، اور رات کی نشریات جو ہے اس میں کچھ مثلاً خلل ہے. کوشش کریں گے، اپنے فنی عملے سے کہیں گے کہ وہ اس حوالے سے کوشش کرے، لیکن یہ نشریات میں بھی بعض اوقات جو ہے موسم کا جو ہے عمل دخل رہتا ہے. اگر موسم صاف ہو تو نشریات پہنچ جاتی ہیں صحیح طریقے سے، لیکن اگر موسم میں خرابی ہو تو نشریات بھی متاثر ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے آپ کی شکایت کو برطرف کیا جائے. بہت شکریہ.
جی ہاں، یہ بھی تھے رسول بخش صاحب پاکستان سندھ سے. اور یہاں پر حسین صاحب ایک مختصر سا پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے. مہجبین صاحبہ لکھتی ہیں کہ تفصیلی خط بہت جلد لکھوں گی، ابھی صرف یاد دہانی کے لیے یہ مختصر پیغام ارسال کر رہی ہوں. آپ کے سارے پروگرام سنتی ہوں، تینوں نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام اچھے جا رہے ہیں. اور پھر یہاں پر انہوں نے ساجد بھائی، اسفر بھائی اور بہن زہرا زیدی کو میری طرف سے سلام بھی انہوں نے لکھا ہے.
جی محترمہ مہجبین صاحبہ، بہت شکریہ، ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور بہرحال آپ کے تفصیلی خط کا ہمیں انتظار ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہمیں ایک مختصر پیغام ارسال کیا تھا اور کہا تھا کہ میں تفصیلی خط بعد میں لکھوں گی، لیکن لکھا آپ نے، لیکن بہت دنوں بعد لکھا. جب آپ مختصر خط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تفصیلی خط لکھوں گی تو ہمیں ذرا انتظار رہتا ہے کہ شاید جو ہے جی بالکل جو ہے ایک ہفتے بعد یا دو ہفتے بعد مل جائے گا، لیکن اس میں مہینے لگ جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ تفصیلی خط ہمیں جلد ارسال کیجئے گا. ریڈیو کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمیشہ جو ہمارے یہاں پر سینئر ساتھی ہیں ان کے لیے سلام جو ہے پہنچواتی ہیں، ہم بھی آپ کو ان کا جواب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں اور آپ کی صحت و سلامتی کے آرزو مند رہتے ہیں۔ بہت شکریہ محبتوں کا ریڈیو تہران کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تفصیلی خط ہمیں جلد مل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا بہن
صاحبہ۔ جی ہاں، مظفر نگر سے ایک اور مختصر سا یہاں پر پیغام ہے، اسے بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سندھ پاکستان سے محترمہ صدرا زہرا نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران نے ماہ محرم الحرام میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔ 9 محرم الحرام اور 10 محرم کے خصوصی پروگرام مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ارسال کیے گئے، بہت پسند کیے گئے ہیں یہ پروگرام۔ اور اس کے علاوہ شام غریباں کی مجلس کو بھی میں مختلف گروپوں میں فارورڈ کرتی رہی ہوں، اس کو بھی بہت سراہا گیا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں بر وقت پروگرام اپلوڈ کرنے پر۔
جی محترمہ صدرا زہرا، حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا۔ ویسے ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ ہمارے کچھ پروگرام جو ہیں، خاص طور پر 9 محرم اور 10 محرم کے جو پروگرام ہیں، وہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ چل رہے تھے اور نشاندہی ہو رہی تھی۔ باجی پروگرام چونکہ ہم پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیتے ہیں سائٹ پر، تو بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ سائٹ سے پروگراموں کو اٹھا کر اس کی مثلاً MP3 کر کے گروپس میں جو ارسال کر دیتے ہیں سامعین کے استفادے کے لیے، تو ایسا اس مرتبہ بھی ہوا۔ اور ماہ محرم میں 9 اور 10 محرم کو خاص طور پر کچھ ہمارے سامعین نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور خاص طور پر مجلس شام غریباں جو ہے وہ ہمارے یہاں سے نشر ہوتی ہے رات کے پروگرام میں، تو اس کو بھی سامعین نے جو ہے فوری طور پر MP3 کر کے مختلف واٹس ایپ گروپس میں جو ہے وہ بھیجا۔ ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں محترمہ صدرا زہرا صاحبہ کا کہ جنہوں نے یہ زحمت کی، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا انتظار رہے گا، اور ریڈیو تہران کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ جو ہے وہ قابل قدر ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ آپ نے مختصر خط لکھا لیکن کافی تاخیر سے لکھا۔ امید ہے کہ ماہ محرم کے بعد آپ ہمیں مختصر نہیں بلکہ تفصیلی خط ارسال کریں گی۔ بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام
جی ہاں ختم ہو رہا ہے، اور وہ سامعین جنہوں نے ہمیں خط ارسال کیے، ہم یہیں ان کا بہت بہت تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جنہوں نے زحمت کی وقت نکالا اور ہمارے لیے اتنے محبت آمیز پیغامات ارسال کیے۔
جی ہاں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے سیاسی تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کہیان۔ کھلاڑیوں نے یہ ثابت کیا کہ ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہفتے کی صبح ٹوکیو اولمپک اور پیرا اولمپک کھیل میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات میں کہا کہ عالمی سطح پر ملک کے ہیرو کھلاڑیوں کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ایسے کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آئیں، اور یہ سماج اور نوجوانوں میں استقامت، امید اور تازگی بھرنا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ بہت سی پابندیوں کے باوجود جو ملک کا پرچم اونچا رہا اور فتح حاصل ہوئی، وہ دراصل مضبوط ارادے اور عزم راسخ کی علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ خواتین نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی حجاب کھیل کود میں نام کمانے کی راہ میں رکاوٹ نہیں، جیسا کہ انہوں نے سیاست اور سائنس نیز مینجمنٹ کے شعبے میں بھی ثابت کیا ہے۔ ریبرن کلب اسلامی نے کہا کہ ایرانی خواتین کھلاڑیوں کے حجاب نے دیگر اسلامی ملکوں کی خواتین کھلاڑیوں کو بھی راستہ دکھایا، چنانچہ اب 10 سے زائد ملکوں کی خواتین کھلاڑی اسلامی حجاب کے ساتھ مقابلوں میں شرکت کرتی ہیں۔ ریبرن کلب اسلامی نے کہا کہ ایران کے قابل فخر کھلاڑی ایک میڈل کے لیے مجرم صہیونی حکومت کے کھلاڑی سے مقابلہ نہیں کرتے، جو دراصل اس تسلیم کرنے کی جو اسے تسلیم کرنے کی طرح ہے، اور اس کی مثال ماضی میں بھی ملتی ہے، اور بہت سے کھلاڑیوں نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا تھا، اور جس طرح وہ حکومت ختم ہو گئی صہیونی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور سامنے العربی الجدید نے لکھا ہے، اسرائیل کو متنازع علاقے میں تیل کی تلاش سے روکا جائے، اقوام متحدہ سے لبنان کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں لبنان کی مندوب ایمل مدللی نے ہفتے کے روز سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام خط لکھ کر اسرائیل کی جانب سے امریکی کمپنی ہیلی برٹن کے ساتھ ایسے علاقے میں تیل اور گیس کی تلاش کو روکنے کی اپیل کی ہے جو سمندر میں متنازع علاقے میں واقع ہے۔ لبنان نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تیل کی تلاش کا کام سمندر کے اس حصے میں نہیں کیا جائے گا جس پر اسرائیل اور لبنان کے درمیان تنازع ہے، تاکہ لبنان کے حقوق اور عرضی سالمیت کے خلاف ورزی سے بچا جائے۔ لبنان نے اسی طرح یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں بھی متنازع علاقے میں تیل کی تلاش کے کام پر پابندی عائد کی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کے تصادم سے بچا جا سکے۔ اسرائیل کی جانب سے بحیرہ وسط میں تیل کے کنوؤں کی تلاش کے لیے اسرائیل اور امریکہ کی ہیلی برٹن کمپنی میں معاہدے کے بعد لبنان کے وزیر اعظم نے لبنانی وزیر خارجہ کو عالمی سطح پر اس سلسلے میں وضاحت پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے لکھا ہے، جامع حکومت عمران طالبان مذاکرات، تاجک ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے وزیراعظم عمران۔ افغانستان میں جامع حکومت کے لیے وزیراعظم عمران خان نے طالبان سے مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے تاجک ہزارہ اور ازبک برادری کو عبوری حکومت میں شامل کرائیں گے۔ 40 برس لڑائی کے بعد تمام دھڑوں کا اقتدار میں شامل ہونا نہ صرف افغانستان کے استحکام کا ضامن بلکہ خطے کے مفاد میں بھی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ دوشنبے میں افغانستان کے ہمسایہ ملک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں، خصوصاً تاجکستان کے ساتھ امام علی رحمان سے طویل بات چیت کے بعد میں نے ایک شمولیتی حکومت کے خاطر تاجک ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ 40 برس کی لڑائی کے بعد ان دھڑوں کی اقتدار میں شمولیت ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کی ضامن ہوگی، جو محض افغانستان ہی نہیں بلکہ خطے کے بھی مفاد میں ہے۔ اور سمین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
منارہ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں احساس ذمہ داری اور اس کے نتائج کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
عزیز سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں، نیز مختلف موضوعات پر آپ کے افکار و نظریات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احساس ذمہ داری کیا ہے، اور کیا ذمہ داری اسی صورت میں عائد ہوتی ہے جب اس کا واضح اور نمایاں نتیجہ بھی نظر آ رہا ہو۔ اس پروگرام میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ خداوند عالم نے انسانوں پر جو انفرادی اور اجتماعی فرائض عائد کیے ہیں، کیا ان کا بالواسطہ یا بالواسطہ تعلق اس کے نتائج سے بھی مربوط ہوتا ہے یا نہیں، یا خداوند عالم کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور انسان کو اسے بس ہر صورت میں انجام دینا ہے چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یعنی مخلوق کی ذمہ داری صرف خالق کے حکم کی بجا آوری ہے، نتائج کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے الفاظ میں فریضے کی ادائیگی حسن حسن و کبھی سے ہے، نتیجے سے نہیں ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں فریضے کی ادائیگی اس کے حسن و کبھی سے ہے، نتیجے سے ہے، یا صرف تعبد الہی سے۔ مسلمانوں اور مومنین کے درمیان اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی وجہ بھی بن جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مجتہد اور دینی رہنما تھے، انہوں نے اپنی اجتماعی زندگی بالخصوص سیاسی تحریک میں اس مسئلے کو پہلے دن سے ہی حل کر دیا تھا۔ آپ ایک عظیم مجاہد اور ایک بہت بڑی انقلابی تحریک کے قائد و رہنما تھے۔ اگر وہ اس مسئلے کو حل نہ کرتے تو ان کی تحریک کے راستے میں کئی اختلافات پیدا ہو سکتے تھے۔ آپ نے بڑے شفاف انداز سے فرائض کی ادائیگی اور اس کے نتائج سے متعلق اپنے موقف اور اصول پہلے مرحلے میں ہی بیان کر دیا تھا۔ آپ نے یہی بات اپنے چاہنے والوں میں بھی انتہائی شفاف طریقے سے منتقل کی تھی، تاکہ آپ کی تحریک اور موومنٹ میں شامل کوئی فرد کسی ابہام یا شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ انسانی زندگی میں آئیڈیلزم یا مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی دونوں کا عمل دخل بہت واضح اور نمایاں ہے۔ انسان کو انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالے سے مثالیت پسندی اور حقیقت پسندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان ایک طرف آئیڈیلزم کی تلاش میں اور اپنی امنگوں اور مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر قدم بقدم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نتائج کی فکر میں مبتلا ہو کر اپنی امنگوں اور بڑے آداب کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھاتا کہ اس سے تو کوئی نتیجہ ہی برآمد نہیں ہو رہا۔ انسانی سماج میں کام کرنے والا فرد اس دوگانگی کا شکار ہو کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کا تحریکی سفر رک جاتا ہے۔ انسان بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک دوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ابہام کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر مکتبی اور غیر مکتبی انسان میں فرق واضح سامنے ہے۔ مکتبی اور دین الہی پر کارمند انسان اس دوراہے پر آ کر یہ سوچتا ہے کہ اس کا مکتب اس سے کیا چاہتا ہے۔ مکتب صرف پیروی اور اطاعت، یا دوسرے الفاظ میں صرف فریضے کی ادائیگی چاہتا ہے، یا دوسرے مقاصد اور نتائج بھی اس کی ترجیح میں شامل ہیں۔ پس اگر مکتب صرف یہ چاہتا ہے کہ تم صرف فریضے کو ادا کرو اور نتائج کے بارے فکر مند نہ ہو، تو مکتبی انسان فریضے کی انجام دہی کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتا ہے، اور اس عمل کے نتائج اس کے لیے پہلی ترجیح ہرگز نہیں ہوتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوراہے کو آسانی سے عبور کرنے کے لیے بڑی وضاحت سے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ آپ کے افکار و نظریات، تھیوری اور پریکٹیکل دونوں میں اس تضاد کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ بعض اسلامی مفکرین نے بھی اس موضوع کو تضاد سے تعبیر کیا ہے۔ امام خمینی کے افکار و نظریات میں فریضے کو اصل قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نتائج کو نظر انداز بھی نہیں کیا گیا ہے۔ فریضے کی انجام دہی میں نتائج سے مکمل چشم پوشی اختیار کی جائے، اس کے بارے میں بھی امام خمینی کی اپنی نظر ہے۔ امام خمینی کے نظریے میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ فریضے کی ادائیگی اہم ہے اور اسی پر زیادہ زور دیا جائے۔ امام خمینی کے افکار و نظریات کی روشنی میں سب سے پہلی بات انسان دین کے اس حکم کو اچھی طرح درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ آیا اس اسلامی حکم کے نتیجے میں فریضہ کیا بنتا ہے۔ جب اسے دینی معلومات کی وجہ سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ کام ایک دینی فریضہ ہے تو دوسرے مرحلے میں اس کام کو انجام دینے کے لیے خلوص اور للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ تیسرا مرحلہ اس عمل کو انجام دینے کا طریقہ کار اور روش ہے۔ اس عمل کو انجام دینے کے لیے شرعی اصولوں کا خیال رکھا جائے اور اس کام کی انجام دہی میں شریعت کے اصولوں کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ جب کوئی مسلمان یا مومن کسی اقدام کو انجام دینے سے پہلے ان تین شرائط، یعنی اقدام دینی اصولوں کے مطابق ہے، اقدام صرف اور صرف قربت خداوندی کے لیے ہے، اور اس اقدام کی انجام دہی میں کوئی غیر شرعی راستہ اور روش اختیار نہیں کی گئی ہے، تو اب یہ ایسا فریضہ ہے جس کا انجام دینا پہلی ترجیح ہے، اور اب اس فریضے کے نتائج کی ذمہ داری انجام دینے والے پر ہرگز نہیں ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ میں جب اقدام کو الہی فریضہ سمجھ کر انجام دیا گیا ہو اور اس کی مذکورہ تینوں شرائط کو بھی پورا کر دیا گیا ہو، تو اب خداوند عالم کی مرضی و منشا ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو، نتائج حاصل ہوں یا نہ ہوں۔ البتہ اس سے ہرگز یہ مفہوم نہ لیا جائے کہ نتیجے کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں، لیکن فریضے کی ادائیگی اہم اور اصل ہے اور نتائج اس کی فرا اور ثانوی حیثیت۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں یہ خدائی فارمولہ ایک واضح اور نمایاں مصداق کے طور پر سامنے آتا ہے۔ امام خمینی اپنے ہر اقدام کو فریضہ الہی سمجھ کر انجام دیتے تھے اور اس کی انجام دہی کے وقت للہیت اور شرعی روش کو اختیار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی تقاریر و خطابات میں اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ ہمارا کام فریضے کی ادائیگی ہے، نتائج کی ذمہ داری خالق و مالک پر ہے، ہمیں فریضے کی ادائیگی میں خلوص نیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امام خمینی کے اس الہی فارمولے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہدف وسیلے کی توجیہ نہیں کرتا، کیونکہ اس اصول کے تحت صرف اور صرف مطلوبہ مقصد اور ہدف حاصل کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر ہدف و مقصد نیک ہے تو وسیلہ اور روش جیسی بھی اختیار کر لی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ میں جب ہدف و مقصد نیک ہے اور اس کا حصول الہی فریضہ ہے، تو اس ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے جو وسیلہ، ذریعہ اور روش اختیار کی جائے وہ بھی الہی اور شریعت کے قوانین کے اندر ہونی چاہیے۔ امام خمینی اس نظریے کی بنیاد پر قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن ایک کام الہی فریضہ سمجھ کر ادا کرے گا اور اس کی ادائیگی میں بھی غیر الہی، غیر شرعی طریقہ کار اور روش اختیار نہیں کرے گا، تو وہ نہ خوف کا شکار ہوگا نہ حزن میں مبتلا ہوگا۔ وہ اپنے ہر کام کو ان للہ و ان الیہ راجعون کہہ کر انجام دے گا، یعنی جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے اور جو کچھ باقی ہے اسے خدا کی طرف واپس پلٹ جانا ہے۔ جو مومن اپنے فریضے کو حسن نیت سے انجام دے گا، نہ اسے ماضی پر پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا خوف یا اندیشہ ہے۔ عزیز سامن، شاہ ایران کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اگر سرسری جائزہ بھی لیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اس تحریک کو ایک الہی فریضے کی ادائیگی کے طور پر انجام دیا۔ آپ فرماتے تھے، شاہ کے خلاف قیام الہی فریضہ ہے اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ اس الہی فریضے کا نتیجہ، ہمارا کام الہی فریضے کی انجام دہی ہے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے مرجع عظیم آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد شاہ کے خلاف اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا، اور جب آپ نے سخت ترین حالات میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک شروع کی تو آپ کے مختلف شاگردوں اور قریبی ساتھیوں نے اس تحریک کے نتائج کے بارے آپ سے سوال کیا تو آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، میں نے اپنے الہی فریضے کے مطابق اس کام کا آغاز کیا ہے۔ شاہ کے خلاف جب آپ کے تند و تیز بیانات سامنے آئے تو بعض افراد نے آپ سے کہا کہ آپ مجتہد ہیں، آپ مرجع تقلید ہیں، اور آپ کے یہ بیانات آپ کی مرجیت کے شایان شان نہیں، تو آپ نے جواب میں کہا، مرجیت کا مسئلہ میرے لیے اہم نہیں، میرے لیے فریضے کی انجام دہی ضروری ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حجت الاسلام مرتضیٰ صادقی تہرانی نقل کرتے ہیں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے شاہ کے خلاف مسلسل اور زیادہ تعداد میں بیانات نشر ہونے لگے اور عوام تک پہنچنے لگے، تو تہران کے ایک بزرگ عالم دین نے امام خمینی کے پاس مجھے بھیجا اور کہا کہ امام خمینی سے کہو کہ بار بار اور زیادہ تعداد میں اس طرح کے بیانات نہ دیں، ایک عالم دین اور مجتہد کے شایان شان نہیں۔ امام خمینی کو جب میں نے یہ پیغام پہنچایا تو امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا سلام ان کو پہنچائیں اور ان سے کہیں خمینی اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا ایک اور سبق لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم خرید و فروخت کے درمیان استعمال ہونے والے فارسی کے کچھ الفاظ اور مختصر جملوں سے آپ کو آشنا کرائیں گے۔ محمد آج بازار میں ہے، وہ اپنے دوست کے لیے ایک شرٹ خریدنا چاہتا ہے۔ وہ سڑک پر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شوکیسوں کو دیکھتا جا رہا ہے کہ جہاں پر بعض شرٹوں پر قیمتیں لکھی ہوئی ہیں اور بعض پر صرف مخصوص نمبر لگے ہوئے ہیں۔ شام کا وقت ہے اور سڑکوں پر کافی رش بھی ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد فٹ پاتھ پر چل رہی ہے۔ ان میں سے بعض لوگ شوکیس میں لگی ہوئی اشیاء پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خریداری میں بھی مصروف ہیں۔ محمد تھوڑی دیر گھومنے کے بعد ایک دکان میں داخل ہوتا ہے اور دکاندار سے گفتگو کرتا ہے۔ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، لیکن پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور مختصر جملے میں ترجمہ۔
پیراہن،
شرٹ یا قمیص۔
من می خواهم،
مجھے چاہیے یا میں چاہتا ہوں۔
چه پیراهنی،
کون سی شرٹ۔
شما دوست دارید،
تمہیں پسند ہے۔
برای خودتان،
اپنے لیے۔
شما می خواهید،
آپ چاہتے ہیں یا تمہیں چاہیے۔
نہ خیر،
جی نہیں۔
برای دوستم،
اپنے دوست کے لیے۔
من می خرم،
میں خریدوں گا۔
چه رنگی،
کس رنگ کی۔
آبی،
نیلی۔
آبی کم رنگ،
ہلکے نیلے رنگ کی۔
او نمی پوشد،
وہ نہیں پہنتا۔
همین،
یہی۔ سامعین، اب آپ ان دونوں افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیے۔
آقا، من یک پیراہن می خواهم۔
جناب، مجھے ایک شرٹ چاہیے۔
چه پیراہنی دوست دارید،
آپ کو کس قسم کی شرٹ پسند ہے۔
یک پیراہن مردانه، اندازه بزرگ۔
مجھے ایک مردانہ شرٹ چاہیے، بڑے سائز کی۔
پیراہن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست۔
آپ کو اپنے لیے شرٹ چاہیے، بڑا سائز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔
نہ خیر، پیراهن را برای دوستم می خرم.
جی نہیں، میں اپنے دوست کے لیے شرٹ خریدنا چاہتا ہوں.
چه رنگی دوست دارید؟
آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟
آبی یا سبز؟
نیلا یا سبز؟
بفرمایید، این پیراهن ها را ببینید.
یہ لیجیے، ان شرٹوں کو دیکھیے.
نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
نہیں نہیں، یہ رنگ اچھے نہیں ہیں. ہلکا نیلا رنگ بہتر رہے گا.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
یہ شرٹ دیکھیے کیسی ہے. تمہارا دوست پیلے رنگ کی شرٹ پہننا پسند کرتا ہے؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
مجھے نہیں معلوم. میرے خیال میں وہ پیلے رنگ کی شرٹ نہیں پہنتا. نیلے رنگ کی شرٹ بہتر ہے. سامعین، آئیے ان جملوں کو ایک بار پھر بغور سنیے، البتہ بغیر ترجمے کے.
آغا، من یک پیراہن می خواہم.
چه پیراہنی دوست دارید؟
یک پیراہن مردانه اندازه بزرگ.
پیراہن را برای خودتان می خواهید؟ اندازه بزرگ برای شما مناسب نیست.
نه خیر، پیراهن را برای دوستم می خرم.
چه رنگی دوست دارید؟
آبی یا سبز؟
بفرمایید این پیراهن ها را ببینید.
نه نه، این رنگ خوب نیست. آبی کم رنگ بهتر است.
این پیراهن چطور است؟ دوستتان پیراهن زرد می پوشد؟
نمی دانم. فکر می کنم او پیراهن زرد نمی پوشد. همین پیراهن آبی خوب است.
سامعین، آپ نے دکاندار اور محمد کے درمیان ہونے والی گفتگو بغور سنی. آپ نے ملاحظہ کیا کہ محمد نے چند شرٹیں دیکھیں اور ان میں سے ہلکے نیلے رنگ والی شرٹ پسند کی اور اسے خرید لیا. دکاندار نے شرٹ کو اچھی طرح سے پیک کیا اور محمد اس کی ادائیگی کے بعد دکاندار کو خدا حافظ کہہ کر دکان سے باہر نکل آیا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.